الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا الى قومه انی لکم نذیر مبین اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بعدی الرأی وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین قال يا قوم ارايتم ان كنت على بينه من ربي واتاني رحمه من عندي فاميت عليكم ان نلزمكموها وانتم لها كارهون ويا قوم لا اسالكم عليه مالا ان اجري الا على الله وما انا بطارد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا عالم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله عالم بما في انفسهم اني اذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. متمزاج سلسلے وار ترجمہ قرآن میں الحمدللہ ایک طویل مکی قرآن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. یہ بات تسلسل سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ سورہ یونس سے اور سورہ المومنون تک یہ 14 مکی صورتیں ہیں, جس میں ہم دوسری صورت کا مطالعہ کر رہے ہیں سورہ ہود. اس کے 2 رکوع ہیں کہ جو ہم مکمل کر چکے ہیں, اور مکی قرآن میں خاص طور پر جو عرب جو 13 سال مکی دور اللہ کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے حالات و واقعات کی نقشہ کشی ہے کہ جو کی جا رہی ہے کہ جس میں عرب کی سرزمین میں حق و باطل کا مارکا چھڑا تھا, اور اہل حق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی طرف سے اہل باطل یعنی قریش مکہ خاص طور پر انہیں توحید کی دعوت اور اس کے دلائل ہیں کہ جو کہ دیے جا رہے ہیں, اور یہ حالات ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں, اور ان کی طرف سے جو ہٹ دھرمی ہے, ضد ہے, اناد ہے اور حق کا جھٹلانا ہے, یہ طرز عمل تھا کہ جو قریش مکہ کا تھا. اور بہرحال ان آیات میں رہتی دنیا تک کے لیے ہدایات ہیں, ہمارے لیے بھی آئینے کے طور پر یہ چیزیں ہیں کہ ہر زمانے میں حق کے مقابلے میں باطل جو ہے وہ سر اٹھاتا ہے اور اس کی کچھ خصلتیں ہوا کرتی ہیں, اور آئینے کے طور پر یہ خصلتیں قریش مکہ کی وہ ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں. اب یہ جو رکو نمبر 3 سے آغاز ہو رہا ہے, یہ رکو نمبر 9 تک یہ سلسلہ ہے کہ جو کہ چلے گا, اور سیرت کے بیان میں انبا و رسول کا انداز ہے کہ جو کہ یہاں پر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. یہ بات ہم نے سمجھی تھی مکی قرآن کے آغاز میں تمہید میں کہ مکی قرآن میں سیرت کا بیان 2 اسلوب میں آتا ہے. ایک قصص النبیین کا انداز ہوتا ہے کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کے جو بھی واقعات ہیں ان کے قصص ہیں ذاتی محاسن ان کا بیان ہوتا ہے، اور ایک انباء رسل کا انداز ہوتا ہے کہ جس میں رسولوں کی آمد اپنی قوموں کی طرف اور ان کا دعوت دینا اور قوموں کی طرف سے پھر ایک ریٹیلیشن، ایک مزاحمت ہے، اور ان کی طرف سے انکار کی کیفیت ہے، ضد اناد کی کیفیت، اور پھر یہ ہے کہ نافرمانی پر پوری پوری قوموں کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیست و نابود کر دینا، معجزات دیکھنے کے باوجود ان کے ایمان لانے پر یہ صفحہ ہستی سے مٹا دینا، پھر یہ اللہ کی سنت رہی. اور اس انبیاء و رسل کے انداز میں جو کہ سورہ ہود کا موضوع ہے، ہم نے سمجھا تھا کہ 10 رکوع میں سے 7 رکوع ہیں کہ جو انبیاء و رسل کے واقعات پر مشتمل یہ سورت ہود ہے، اور رکوع نمبر 3 سے اب یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، رکوع نمبر 9 تک جائے گا کہ جس میں 6 قوموں کے واقعات کہ جو قرآن مجید میں بڑے تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تکرار کے ساتھ بیان کیے ہیں بطور عبرت ہم سب کے لیے، اور خاص طور پر عرب کی سرزمین پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ وہ ذاتیاں کر رہے تھے، حق کو جھٹلا رہے تھے، تو ان کے سامنے یہ عبرت کے طور پر 6 قوموں کے واقعات رکھے جا رہے ہیں، اور یہ 6 قوموں کے حالات و واقعات سے قریش مکہ اچھی طرح سے واقف تھے کہ کس طرح سے یعنی ایک ہی دن میں پوری پوری قومیں ہیں کہ جو نیست و نابود کر دی گئی نافرمانی کی وجہ سے. تو عبرت کا یہ مقام ہے قریش مکہ کے لیے کہ جو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آج عرب کی سرزمین پر بالکل وہی کیفیت تمہاری ہے کہ جو رسولوں کے اپنے وقت میں قوموں کی طرف سے ایک مزاحمت کا معاملہ تھا، اور یہ ہے کہ کس طرح سے قومیں جو ہے وہ رسولوں کی دعوت سے انکاری تھیں اور اسے جھٹلا رہی تھیں، آج بالکل وہی روش تمہاری ہے اللہ کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال جہاں ان رکوع میں، ان آیات میں، ان قصوں میں اہل ایمان کے لیے بڑا ایک سبق ہے، اور جو بھی دین کی دعوت میں اور اقامت کی اور دین کی سربلندی میں جو بھی پریشانیاں آتی ہیں اس میں یہ زخموں پر مرہم ہیں یہ آیات، اور اللہ کے رسول کے لیے بھی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ براہ راست یہ وحی کا نزول اور ان واقعات کو نزول تو اللہ کے رسول پر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے توسط سے پھر تمام صحابہ کرام کے جو کہ آپ کے مشن میں شامل تھے اور جو بھی اذیتیں تھیں وہ عرب کی سرزمین پر اللہ کے رسول کے ساتھ انہیں بھی دی جا رہی تھیں، تضحیک اور مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. تو بہرحال یہ ہے کہ ان کے لیے بھی زخموں پر یہ مرہم ہیں یہ آیات، اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے جو بھی داعی دین ہیں، خادم دین ہیں، جو بھی دین کی خدمت میں آگے بڑھتے ہیں اور دین کی دعوت کا علم لے کے اٹھتے ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ ہر زمانے میں اسی طرح کی کم و بیش پریشانیوں کا معاملہ آتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں، تضحیک ہے کہ جن کی جاتی، لہٰذا ہمارے لیے بھی اس میں یعنی جو بھی مرہم ہے، مرہم کا سامان ہے زخموں پر کہ جو کہ یہاں ان آیات کے ذریعے سے نظر آئے گا. یہ جو ترتیب ہے 6 قوموں کے واقعات کی، یہ ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تفصیل سے، سورۃ الاعراف میں 6 قوموں کے تذکرے پہلے آ چکے ہیں، اب یہ دوسری مرتبہ سورہ ہود میں آ رہے ہیں، اور بالکل وہی ترتیب ہے جو سورۃ الاعراف میں 6 قوموں کی ترتیب ہمارے سامنے آئی تھی. وہاں اگر آپ کو یاد ہو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو 6 قومیں ہیں ان کی ترتیب یاد دہانی کے لیے ذرا آسانی کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ان سے پہلے کی 3 قومیں ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی 3 قومیں ہیں، تو یہ ٹوٹل 6 قوم ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی 3 قوموں میں قوم نوح ہے جس کا تذکرہ یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اور یہ 2 رکوعوں پر یہ قصہ نوح ہے کہ جو کہ مشتمل ہے نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت اور ان کی طرف سے جھٹلانے کا عمل اور پھر اس پر عذاب کی کیفیت، یہ رکوع نمبر 3 سے اور رکوع نمبر 4 تک یہ بات جائے. تو یہ پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی جو قوم ہیں 3، ان میں قوم نوح ہے، نوح علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے، پھر قوم عاد ہے دوسری قوم جن کی طرف ہود علیہ السلام آئے رسول بنا کر بھیجے گئے، پھر تیسری قوم جو ہے وہ قوم ثمود ہے کہ جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام وہ رسول بنا کے بھیجے گئے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی 3 قوموں میں قوم لوط ہیں کہ جن کی طرف لوط علیہ السلام آئے، پھر قوم شعیب ہیں کہ جن کی طرف شعیب علیہ السلام جو ہے وہ رسول بنا کے بھیجے گئے، اور پھر آل فرعون ہیں کہ جن کی طرف کون آئے، موسیٰ علیہ السلام. تو پھر یہ 6 قوموں کی ترتیب اسی طرح سے اسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ سے سورہ ہود میں بھی آ رہی ہے، اور سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ مختصراً آیا تھا سورۃ الاعراف میں، اب یہاں 2 رکوع پر مشتمل یہ قوم نوح کا تذکرہ ہے، اور یہ قوم 3900 قبل مسیح کا یہ ان کا یعنی دور ہے، اور جو سرزمین کردستان بابل کے علاقے میں یہ قوم ہے کہ جو کہ آباد تھی، اور نو علیہ السلام ان کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے. چھ قوموں میں ایک برائی تو کامن آپ کو نظر آئے اور وہ ہے شرک. یہ چھ کی چھ قوموں میں یہ برائی تھی کہ جو کہ عام تھی، شرک میں مبتلا تھی. لیکن یہ ہے کہ دیگر قوموں میں پھر شرک کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور، کہیں معاشی خرابی، کہیں معاشرتی برائی، یہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ آگے پڑھیں. نو علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بھی شرک میں مبتلا تھی، اور یہ شرک اور بت پرستی کا جو آغاز ہے یہ سورہ نو، نو علیہ السلام کے نام پر پوری ایک سورت ہے قرآن مجید میں، وہاں پر بھی تذکرہ آتا ہے تفصیل سے کہ نو علیہ السلام کی قوم جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ پانچ اولیاء اللہ تھے، بڑے پائے کے بزرگ تھے. اور یہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو شیطان نے پٹی پڑھائی کہ اب ان کی تعلیمات کو، ان کو کیسے تم یاد رکھو گے، تو لہٰذا مورتیاں بناؤ، تصویریں بناؤ. پہلے تصویریں بنائی گئیں، پھر مورتیاں بنائی گئیں، اور پھر یہ ہے کہ شیطان نے پٹی پڑھائی تو پھر یہ بت ہیں کہ جو کہ بنائے گئے، اور بت پرستی کا آغاز ہے کہ جو کہ قوم نو سے ہوا. بہرحال نو علیہ السلام آئے ہیں ان کی طرف، اور نو علیہ السلام ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، آدم دا سیکنڈ ان کو کہا جاتا ہے، اس لیے کہ طوفان نو میں پوری انسانیت کے جو کہ کہا جاتا ہے کہ انہیں اسی علاقے میں بابل میں آباد تھی، لہٰذا طوفان نو میں پوری انسانیت تباہ ہو گئی سوائے تین بیٹوں کے کہ جو، اور اہل ایمان کے جو میکسیمم 80 کی تعداد آتی ہے نو علیہ السلام کے پر ایمان لانے والوں کی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ طوفان نو میں پوری انسانیت تباہ ہوئی، اور یہ کشتی میں سوار ہو گئے تھے اہل ایمان اور ان کے تین بیٹے. نو علیہ السلام کے چار بیٹے تھے، ایک بیٹا تھا کہ جو کہ نافرمان تھا، حام، سام، یافز، یہ تین بیٹے ایمان لے آئے تھے نو علیہ السلام پر، کشتی میں سوار ہو گئے تھے. اور پھر کشتی جو ہے وہ بڑی بڑی موجوں میں جب وہ طوفان آیا ہے قوم نو پر عذاب کی صورت میں، تو یہ بڑی بڑی موجوں میں یہ کشتی ہے کہ جو نو علیہ السلام سے بنوائی گئی تھی. 950 سال نو علیہ السلام اپنی قوم میں دعوت دیتے رہے، اور بڑھاپے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت میں، یعنی انسانی تاریخ میں یہ پہلی کشتی تھی جو نو علیہ السلام سے بنوائی. تفصیل انشاءاللہ اگلے رکوع میں، اگلی نشست میں وہ ہمارے سامنے بات آ جائے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ طوفان نو میں یہ کشتی چلی ہے اہل ایمان کو لے کر، اور پھر جودی پہاڑ پر یہ جا کے، یہ ارارات، یہ پہاڑی سلسلہ ہے آگے جا کے، تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر جودی پہاڑ پر یہ کشتی ہے کہ جو کہ رکی ہے. اور بہرحال تین جو بیٹے تھے، پھر آگے انہی کی نسل ہے، انسانی نسل کی، جو ان کے تین بیٹوں سے آگے بڑھی، جب ہی انہیں کہا جاتا ہے آدم دا سیکنڈ، یعنی آدم ثانی. تو بہرحال یہ ہے کہ 950 سال نوح علیہ السلام ان کی طرف دعوت جو ہے وہ دیتے رہے. اور یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میکسیمم جو تعداد آتی ہے، کہیں 60 آتی ہے، کہیں میکسیمم جو ہے 80 کی تعداد آتی ہے. اور بہرحال یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ یہ نوح علیہ السلام کی دعوت ہے کہ جو کہ ہمیں مختلف مقامات پر نظر آتی. تو یہ تمہید ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی، اب انشاءاللہ باتیں سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. یعنی 950 سال تک یہ دعوت چلی ہے، بحث و مباحثہ نوح علیہ السلام اور قوم کے جو خاص طور پر بڑے بڑے سردار تھے ہر زمانے میں، حق کی راہ میں رکاوٹ جو ہے وہ اشرافیہ جو طبقہ ہوتا ہے، مالدار طبقہ وہی بنتا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ سنت پہلے سے جاری ہے، یہ طریقہ پہلے سے جاری ہے کہ جو بھی، جن کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازتا ہے تو وہی جو ہے وہ حق کی راہ میں رکاوٹ اکثر و بیشتر وہ بنتے ہیں. لہٰذا نوح علیہ السلام کی مخالفت میں بھی آگے آگے کون تھے؟ جو قوم نوح کے بڑے بڑے سردار تھے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ بحث و مباحثہ 950 سال تک چلتا رہا، اور پھر یہ ہے کہ آخر میں، آخری دور میں جو کیفیات ہوئی ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ جو کہ ہم پڑھیں گے. فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. رسولوں اور انبیاء کی جو بھی آمد ہے، یہ بات تو ہمیں پتہ ہے ان کا اصل فنکشن کیا ہوتا ہے، کہ جب بھی قوموں میں بگاڑ آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کبھی ایسا نہیں ہوا انسانی تاریخ میں کہ کوئی رسول یا نبی جو وہ موجود نہ ہو. یعنی یہ بات خلاف واقعہ ہے کہ جو بیان کی جاتی ہے کہ انسانی تاریخ میں انسان آئے ہیں اور پھر بعد میں ہدایت کا معاملہ وہ آیا نہیں، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ہمیں معلوم بھی ہے کہ پہلے انسان کون تھے، وہ آدم علیہ السلام تھے جو پہلے نبی بھی تھے. تو ہدایت کا آغاز پہلے انسان سے ہی ہو گیا تھا، یعنی کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جو ہدایت سے خالی رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو نبی اور رسول کے درجے پر جو ہے وہ برپا کرتے رہے، اور وہ رسول قوموں کی طرف گئے ہیں، بعض و نصیحت کا معاملہ اور ان کے اندر جو بھی خرابیاں آئی ہیں، حق سے اعراض کی کیفیت آتی، تو پھر یہ اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کو بھیجتا تھا، رسولا مبشرین و منذرین، جو بشارت دینے والے بھی ہوتے تھے اور خبردار کرنے والے بھی ہوتے تھے. تو لہٰذا نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. انی لکم نذیر مبین، کیا فرمایا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ بے شک میں تمہاری طرف ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں، انذار کرنے والا ہوں. اور انذار کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خبردار کرنا. کوئی انسان ہے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے آگے جو ہے وہ ایک کھائی ہے بڑی گہری، اور وہ نیا مسافر، اسے پتا نہیں آگے کیا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اسے فوراً خبردار کریں گے کہ بھائی آگے جو ہے ایک ایسی کھائی ہے کہ جس میں تم گرو گے تو پھر ہلاکت کا معاملہ ہو سکتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے رسولوں کا ایک بنیادی فنکشن، جہاں حق کو قبول کرنے والوں کے لیے وہ بشارت کا سامان کرتے تھے، بشارتیں دیتے تھے، وہاں جو ہے وہ حق سے اعراض کرنے والے اور گمراہوں کو جو ہے وہ خبردار کرتے تھے. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرف ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں. اللہ تعبدوا الا اللہ، بنیادی دعوت تمام رسولوں کی، پہلے انسان یعنی پہلے نبی سے لے کر اور آخری نبی تک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء اور رسولوں کی یونینیمس دعوت اپنی قوموں کی طرف وہ ایک ہی رہی ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی یہ کائنات اللہ کی ہے، اور اس کا بنانے والا خالق کائنات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کائنات کے لیے ایک چیز ہے کہ جو ڈے ون ڈکلیئر کر دی، اور وہ کیا ہے کہ اس زمین پر عبادت اگر ہوگی تو وہ فقط کس کی ہوگی؟ عبادت کے لائق ہستی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور یہ ہے کہ باقی سارے جو ہے وہ کون ہیں؟ وہ غلام ہیں، انہیں اپنی حیثیت ہے کہ جو کہ ہمیں انسان کو وہ پہچانے، ہم اپنے معبود کی عبادت ہیں کہ جو کہ کرنے والے ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اسی بندگی کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے. مقصد تخلیق یہ ٹھہرا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی میں ہماری آمد ہی بندگی کے لیے ہے، اور بندگی جو ہے وہ چار پانچ گھنٹے کی صرف عبادت کا نام نہیں، 24/7 یعنی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ہر آن اس کے احکامات کے سامنے بچھ جانے کا نام محبت کے جذبے کے ساتھ ہی عبادت ہے. تو لہٰذا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف کس کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اور بے شک میں تم پر خوف رکھتا ہوں ایک دردناک دن کے عذاب. یعنی جو تم حق کو جھٹلا رہے ہو، حق سے اعراض کر رہے ہو، ضد اور ہٹ دھرمی پر اتر آئے ہو، لہٰذا اس کا مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر دردناک عذاب جو ہے وہ نہ آ لے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے. یہ ہے وہ انذار کی کیفیت کہ جو ہر رسول اپنی قوم کو وہ کراتے ہیں. فقال الملا الذین کفروا من قوم، پس کہا سرداروں نے وہ سردار کی جنہوں نے کفر کیا ان کی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے. دیکھیں میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں جو حق میں رکاوٹ سب سے بڑی جو بنتے ہیں، سب سے بڑی ہنڈرنس جو ہوتی ہے وہ اس وقت کی اشرافیہ ہی ہوتی، جو اپنے مال و دولت میں اتنے مست ہوتے ہیں کہ وہ حقائق سے جو وہ سب پہ نظر کر رہے ہیں. ہر زمانے میں آج بھی کیفیت ہے، اس میں آئینے کے طور پر ان آیات کو دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ تو قوم نوح کی خباثتیں بیان ہو رہی ہیں، تو ہم تو قوم نوح میں سے نہیں ہیں، آگے چلیں تو یہ آگے چلنے والی بات نہیں. یہ تو آئینہ ہے اصل میں کہ جو کہ دکھایا جا رہا ہے. آج یہی کیفیت ہماری بھی ہو جاتی ہے، ذرا جو ہے وہ دو چار پیسے ہاتھ آ جائیں اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نواز دے، تو پہلا کام جو ہے وہ امیر بن کے ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ الا ماشاءاللہ، ایکسپشنز اپنی جگہ پر. کورنگی سے جو ہے وہ ڈیفینس چلے گئے، پہلا کام خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پردوں کو نوش نوش کے جو ہے وہ پھینکتی ہیں. پہلا کام جو ہے وہ شرعی پردہ جو کہ پہلے ہو رہا تھا وہ ختم کیا جاتا ہے کہ ہم تو بڑے ماڈ ہو گئے ہیں، ہم تو بڑے ایڈوانس ہیں، اب تو بڑے علاقے میں آ گئے. تو اللہ اور یہ ضربے ہیں کہ جو کہ یہاں دین پر جو وہ لگ رہی ہوتی ہیں، اور چھریاں ہیں کہ جو کہ کیچیاں وہ چلائی جا رہی ہوتی ہیں کہ یہ رخصت کر دو دین کا پہلو، یہ رخصت کر دو. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اس کیفیت سے محفوظ فرمائے. تو فقال الملأ الذین کفروا من قومه، پس کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، انہوں نے کیا کہا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا. اب انہوں نے اعتراض کیے نوح علیہ السلام پر، انہوں نے کہا کہ ہم تو اے نوح آپ کو نہیں دیکھتے مگر اپنا جیسا ایک بشر دیکھتے ہیں، آپ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ رسول تو جو ہے وہ کوئی اعلیٰ یعنی ایک شخصیت ہے کہ جو کہ اگر انسانوں میں سے اگر ہوتا تو کوئی یعنی مال و دولت والا ہوتا، آپ تو ہم میں سے مال و دولت رکھتے ہی نہیں ہیں تو کیسے رسول ہو گئے، اور اگر انسانوں میں سے نہیں تو کم از کم فرشتہ ہونا چاہیے تھا رسول کو. تو لہٰذا قرآن مجید میں اس اعتراض کے جوابات ہیں کہ جو کہ دیے گئے، بھائی زمین پہ کون بستے ہیں، فرشتے بستے ہیں یا انسان بستے ہیں؟ انسان بستے ہیں نا، تو انسانوں کے لیے حجت کون تمام کر سکتا ہے؟ کوئی فرشتہ کر سکتا ہے؟ اگر کوئی فرشتہ رسول بنا کے بھیجا جاتا ہے تو انسانوں کے پاس ہمارے پارا اعتراض ہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو فرشتہ ہے، ہم تو انسان ہیں، لہٰذا یہ تو بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے. تو یہ عذر ہوتا اللہ، انسانوں پر حجت تمام کون کر سکتا ہے؟ انسانوں میں سے ہی جو ہے وہ کر سکتا ہے. تو انسانوں کی تاریخ میں، انسانی تاریخ میں تمام رسول وہ بھیجے گئے ہیں انسانوں ہی میں سے، بشر بنا کے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ مقام اور وحی کے اعزاز سے جو ہے وہ سرفراز فرمایا. تو قوم نے کہا کہ ہم تو اے نوح آپ کو نہیں دیکھتے مگر ہم اپنے جیسا ایک بشر، آپ تو ہمارے طرح بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، آپ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ مما نراک تباک الا الذین هم اراذلنا بادی الرائے. دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ بھئی نوح ہم تو نہیں دیکھتے کہ آپ کی جو بھی پیروی کرنے والے ہیں مگر ان لوگوں کو کہ جو ہماری سرسری نگاہ میں وہ ہمارے معاشرے کے حقیر لوگ ہیں، کمی کاری ہیں، غلام طبقہ جو آپ پر ایمان لیا ہے. تو اس سے صاف ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی جو دعوت ہے اس میں کوئی ایسا اثر نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ ذہین طبقات کو جو ہے وہ متاثر کرے. لہٰذا ہماری سرسری نگاہ میں تو آپ پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ تو ہمارا سب سے رذیل طبقہ ہے، گھٹیا طبقہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ دو اعتراضات ہیں کہ جو کہ انہوں نے کیے. تیسرا اعتراض یہ کیا کہ وما نرا لکم علینا من فضل، اور اے نو ہم نہیں دیکھتے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت، یعنی تمہیں کیا فضیلت حاصل ہے ہم پر، کیا اسٹیٹس ہے تمہارا ہمارے معاشرے میں، نہ کوئی مال ہے، نہ دولت ہے، نہ پروٹوکول ہے، نہ ہاٹو بچوں کے نعرے ہیں، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، کیسے رسول ہو گئے تو؟ بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ تین اعتراضات ہیں کہ جو قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں وہ سامنے رکھے. اب نوح علیہ السلام نے سمجھایا، اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ہر رسول جو بھی اپنی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے اللہ کی طرف سے، انہوں نے اپنے ذاتی کردار کو جو ہے وہ سامنے رکھا ہے سب سے پہلے. اور یہ بڑی اہم بات ہے داعی دین کے لیے، ہر زمانے میں سب سے اہم چیز کیا ہوتی ہے دعوت کی اٹھان میں اور اس کے طرفوں میں، ہر معاشرے میں دعوت جب اٹھتی ہے کہ جب دعوت دینے والے ان کا قول اور فعل وہ بالکل جو ہے وہ 100%، یا یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہوں واقعتاً کہ جو زبان سے وہ ادا کر رہے ہیں وہ حت المقدور اپنے عمل سے بھی جو ہے وہ اس کو ثابت کرے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کیفیات داعی دین کے اندر جیسے جیسے ریشو اس کا بڑھتا جائے گا ویسے دعوت کے اثرات ہیں کہ جو کہ بڑھتے جائیں. لہٰذا یہ ہے کہ ہمیشہ رسولوں نے آ کر اپنے ذاتی کردار کا نمونہ سامنے رکھا. نوح علیہ السلام نے بھی فرمایا قالا یا قوم، جواب دیا نوح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، ارائی تم، بھلا تم دیکھو، ان کنتو علا بینت من ربی، کہ اگر تو میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، یعنی تم دیکھ رہے ہو میں کوئی اوپر سے نہیں اترا، میں تمہارے درمیان ہی کی پرسنالٹی ہوں، شخصیت ہوں، کئی عرصے میں نے جو ہے وہ تمہارے ساتھ گزارے. یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ جو عرب کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تھے کفار مکہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوایا گیا 40 سال کا عرصہ میں نے تمہارے درمیان گزارا، کیا تم میری شخصیت سے واقف نہیں ہو؟ تم جو ہے وہ لوگ ہو کہ جو مجھے الصادق والامین کے سرٹیفکیٹ دے چکے ہو، اپنے تنازعات اور اپنے جھگڑے تم مجھ سے سالو کراتے تھے ضرور نبوت سے پہلے، کیا وہ تمہیں یاد نہیں؟ اور جیسے اب میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی صحیح کر رہا ہوں اس قرآن کے ذریعے سے، اللہ کے احکامات کے ذریعے سے، تم استہزاء کر رہے ہو، میرا مذاق اڑا رہے ہو، میرے جان کے دشمن ہو گئے. بالکل یہ کیفیت عرب کی سرزمین پر بھی حق و باطل کے درمیان جاری تھی، اور اسی پر یہ زخموں پر مرہم ہے کہ جو کہ علم نوح علیہ السلام کے واقعات سے بھی رکھا جا رہا ہے اور اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عرب کے سرزمین پر جو ذاتیاں آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں نئی بات نہیں، نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے، 950 سال وہ استقامت سے یہ دعوت دیتے رہے اور کس طرح سے اذیتیں ہیں کہ جو کہ برداشت کی ہیں۔ فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ بھائی میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، میری شخصیت تمہارے سامنے ہے، کوئی انگلی تم اٹھا نہیں سکتے میرے کردار پر، اور نمبر دو وآتانی رحمتن من عندی، اور اس اللہ کی طرف سے میرے پاس اس نے مجھے دی ہے ایک رحمت، یعنی یہ وحی جو رسولوں پر جب وہ نازل ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ میرا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رحمت یعنی وحی کی صورت میں وہ عطا فرمائی ہے اور رسول کی صورت میں مجھے چن لیا ہے۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، وہ وحی وہ حقیقت کہ جو جس سے تمہاری نگاہوں سے تم وہ حقیقت کو پوشیدہ رکھا گیا ہے، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، تو کیا وہ ہدایت میں تم پر تھوپ دوں، تم پر چسپا کر دوں جبکہ تم اس سے جو ہے وہ اس کو ناپسند کرنے والے ہو؟ یعنی یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے کہ جو زبردستی کسی پر تھوپے نہیں جاتی، یہ دنیا میں انسان کو بھیجا گیا امتحان کے لیے، ہدایت اور گمراہی کے راستے واضح کر دیے گئے، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ سَبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب انسان کا امتحان یہ ہے کہ ہدایت کے راستے پر چل کے اس کو اپنا کے وہ شکر گزار بنے یا شیطان اور گمراہی کے راستے پر چل کے وہ اللہ کی ناشکری کرے اور اللہ کا نافرمان بن جائے، یہ تو امتحان ہے، اس کے ریزلٹس پھر آخرت میں نکلنے، یہ دار العمل ہے دنیا اور دار الجزا وہ آخرت ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ کیا میں تم پر چسپا کر دوں، تم پر تھوپ دوں زبردستی وہ ہدایت کہ جو تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہے اور جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے؟ نہیں، میں تو وہ تمہارے سامنے رکھ ہی سکتا ہوں دعوت، تمہیں وہ ہدایت کا راستہ دکھا سکتا ہوں، سجا سکتا ہوں۔ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، لہٰذا اگر تو تم اس کا انکار کرنے والے ہو اور ناپسند کرنے والے ہو۔ وَيَا قَوْم، اور اے میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، یہ ہے اصل میں خلوص کہ جو کہ انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا وہ خاصہ ہوتی ہے، رسولوں اور انبیاء کی جو بھی نگاہیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کی جیبوں پر نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے دلوں پر ہوتی، وہ دلوں کی اور دل کی دنیا کو جب وہ تبدیل کرنے کی صحیح کر رہے ہوتے، اور یہ دائی دین کے لیے خاص ہدایت ہے۔ آج کیفیت کیا ہے؟ دعوت بدنام ہوتی ہے، دین بدنام ہوتا ہے، بعض ایسی شخصیات کے حوالے سے کہ جو دین کو بھی جو ہے وہ پیشہ بنا لیتے، اور یہ ہے کہ دین کے نام پر جو وہ کمائی کر رہے ہوتے، لوگوں کی جیبوں پر نظر ہوتی، دنیا کی آسائشیں جو ہے وہ پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، اور بڑے بڑے حق ہیں کہ جو کہ پیچھے صرف نظر کر دیے جاتے ہیں اور یعنی پیٹ کے پیچھے ڈال دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہر زمانے میں علماء سو بھی رہیں، علماء حق بھی رہیں، اللہ تعالیٰ علماء حق کو پہچان کر ان کا ساتھ دینے کی اور ان کی ماہیت ہم سب کو جب وہ نصیب فرمائے۔ لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ ویا قوم، اے میری قوم، لا اسالکم علیہ مالا، میں نے اس کام پر تم سے کوئی جو ہے وہ مال کا تقاضا نہیں کیا، میں کوئی تم سے سوال نہیں کرتا کہ مجھے دنیا کی یہ لذتیں چاہیے اور یہ مال چاہیے، نہیں، ان اجری الا علی اللہ، بلکہ میرا اجر تو کس کے ذمے ہے؟ وہ اللہ کے ذمے ہے، لہذا میں تو خلوص کے ساتھ تمہیں یہ دعوت ہے کہ جو کہ دے رہا ہوں۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اب وہ جو اعتراض کیا تھا نا قوم نوح نے کہ بھئی یہ تو آپ کے پاس جو بھی ایمان لانے والے ہیں وہ تو ہمارے معاشرے کے بڑا رذیل طبقہ ہے، بڑا حقیر طبقہ ہے، کمی کاری ہے، غلام طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، لہذا آپ کی دعوت میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اور یہی وہ طرز عمل تھا کہ جو قریش مکہ اختیار کر رہے تھے، سردارنی قریش آتے تھے اللہ کے رسول کے پاس اور یہ اعتراض کرتے تھے کہ رسول جب بھی ہم آپ کے پاس آتے ہیں آپ کی مجلس میں آپ کے ارد گرد جو ہے وہ ہمارا غلام طبقہ بیٹھا ہوتا ہے، حضرت بلال بیٹھے ہوتے ہیں، حضرت شعیب بیٹھے ہوتے ہیں، یہ حقیر لوگ، بلال یعنی غلام طبقہ ہمارا، یہ تو ہماری شان کے خلاف ہے۔ لہٰذا ان کا یہ اعتراض تھا اور ان کا مطالبہ تھا کہ جب بھی ہم آپ کی یہ مجلس میں آئیں اللہ کے رسول، تو آپ اپنے غلام، ہمارے غلام طبقے کو جو ہے وہ اپنے پاس سے ہٹا دیا کریں۔ لہٰذا یہی طرز عمل جو ہے وہ قوم نوح کا تھا، انہوں نے کہا، اور بلکہ نوح علیہ السلام جواب دے رہے ہیں ان کے اعتراض پر، فرمایا کہ مما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں نہیں دور کرنے والا ہٹانے والا ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں. انہم ملاقات ربہم, یہ تو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں, یہ تو آخرت پر یقین رکھتے ہیں, یہ تو درویش ہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے. تمہارے کہنے پر میں انہیں اپنے پاس سے ہٹا دوں. ولکنی اراکم قوما تجہلون, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسی قوم ہو کہ جو جہالت کرتے ہو, یعنی تم یعنی جہالت میں جو ہے وہ اس طرح کی ضد اور ہٹ درمی ہے کہ جو کہ اختیار کر رہے ہو. یعنی اب یہ ڈالرز اور مال پر جو ہے معیارات ہیں کہ جو کہ جس زمانے میں بھی قائم ہو جائیں, تو پھر یہی طرز عمل ہے کہ جو کہ سامنے آتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی نعمتیں عطا نہ کرے, لہٰذا اسے حقیر سمجھا جاتا ہے, اسے ڈی ویلیو ہے کہ جو کہ کیا جاتا ہے, ڈی گریڈ ہے کہ جو کہ کیا جاتا ہے. اور معیار کیا قائم ہوتا ہے؟ مال و دولت, جاؤ حشمت, شہرت, ان کو معیار بنا لیے جاتے ہیں. حالانکہ دین اسلام میں کبھی بھی یہ چیزیں جو معیار نہیں بنی, ورنہ قارون جو ہے وہ سب سے بڑا اللہ کا دوست ہوتا کہ نہیں, اللہ کا معبود ہوتا نہیں. بنی اسرائیل میں قارون یعنی بنی اسرائیل کا تھا, اور کس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص میں وہ بیان آتا ہے, مال و دولت اتنی خزانے اتنے کہ اس کا شمار ممکن نہیں, اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے کبھی جماعت درکار ہوتی تھی. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ مال اس کے کیا کام آیا, مال و دولت کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا. اقتدار فرعون کے کیا کام آیا, اس کے نشے میں انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگا دیا, طوفان میں غرق کر دیا گیا. لہٰذا یہ ہے کہ یہ مال و دولت تو کام نہیں آئے, لیکن اس کے برعکس حضرت بلال ہیں اور یہ ہے کہ دیگر صحابہ کرام ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ اللہ, یہ بلال کون ہے رضی اللہ تعالیٰ, غلام ہے امیہ بن خلف کے, اور مال و دولت کچھ نہیں, شہرت کوئی نہیں, لیکن جب دین اسلام قبول کیا تو کیا عزت اور کامرانی ہے کہ جو دین اسلام نے عطا فرمائی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق جب حضرت بلال آتے تھے, مؤذن بلال تھے نا, لہٰذا یہ ہے کہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ سیدنا بلال آ گئے. یہ اکرام دین اسلام میں ملا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلال میں اب جنت میں اپنے قدموں کے آگے تمہاری آہٹ سن رہا ہوں, اور کس طرح سے جو ہے وہ عزت و کامرانی عطا فرمائے. تو یہ مال و دولت اور یہ یعنی ڈالرز یہ کبھی بھی معیار نہیں بنے, لیکن جب کسی نے ان کو معیارات بنایا تو زمین ہی میں اس اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت سے جو ہے وہ دوچار کر دی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھ ہے کہ جو کہ عطا فرمائے, تو فرمایا کہ میں یعنی یہ وہ درویش ہیں کہ جو اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں, اور یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہو کہ جو ایسی قوم ہو کہ جو جہالت کرتے ہو. ویا قوم, اور اے میری قوم, میں انصرونی من اللہ ان ترت ہو, مجھے کون بچائے گا اللہ تعالیٰ سے, کون میری مدد کرے گا اگر میں نے تمہارے کہنے پر ان درویشوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا. لہٰذا مجھے کون بچائے گا اللہ تعالیٰ سے, یعنی اس عمل سے تو مجھ پر اللہ کا عذاب آئے گا. افلا تزک کروں, تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے. ولا اقول لکم اندی خزائن اللہ, اب وہ جو اعتراضات تھے کہ بھئی یہ آپ کیسے رسول ہیں, بھئی آپ پر تو نہ مال و دولت ہے, نہ کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ نوکر چاکر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اور کوئی یعنی معجزہ بھی جو ہے وہ آپ نہیں دکھا رہے. تمہارا لیا ہے کہ یہ جوابات ہیں کہ جو کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے کہ بھلا اقول لکم عندی خزائن اللہ, میں نے کبھی تم سے یہ دعویٰ نہیں کیا, کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے موجود ہیں, کب میں نے تم سے دعویٰ کیا. اور ولا عالم الغیب, اور نہ میں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں غیب کا جو ہے وہ جاننے والا ہوں, یعنی غیب کا اصل جاننے والا وہ کون ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ہے. ہاں اپنے علم الغیب سے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو انبیاء کو جتنا دینا چاہے وہ اس کی مرضی ہے, اس میں انسان کا کسی رسول کا عمل دخل نہیں. لہٰذا میں نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی علم یعنی غیب, علم یعنی غیب کا علم جانتا ہوں. ولا اقول انی ملک, اور نہ کبھی میں نے تم سے یہ کہا اور دعویٰ کیا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا, اور میں نے کہتا تم سے کبھی کہ جن لوگوں کے بارے میں تمہارا یہ طرز عمل ہے کہ تمہاری آنکھیں انہیں بڑا حقیر سمجھتی ہیں, یہ جو درویش میرے پاس ہیں ایمان لانے والے, تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے معاشرے کا رذیل طبقہ ہے, گھٹیا طبقہ ہے, تمہاری آنکھیں انہیں حقیر سمجھتی ہیں. میں نہیں کہتا کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا, کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو کوئی خیر عطا نہیں فرمائے گا. ممکن ہے کہ تمہارا یہ مال و اسباب یہی دنیا میں جو ہے وہ نیست و نابود ہو جائے کسی آفت کے آنے پر, اور اللہ تعالیٰ ان درویشوں کو کہ جو آج تمہاری نگاہیں ان کو حقیر سمجھتی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کوئی مقام اور اسٹیٹس ہے کہ جو کہ عطا فرما دے؟ یہ مال و دولت تو آنی جانی ہے، اس پر تم اترا رہے ہو اور حق کو جھٹلا رہے ہو. اللہ عالم بما فی انفسہم، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو تمہارے جیوں میں پل رہا ہے، وہ جو ہٹ دھرمی ہے، اناد ہے، ضد میں تم جو ہے وہ حق کو جھٹلا رہے ہو. اللہ خوب جانتا ہے کہاں چھپاؤ گے اللہ کو، اللہ سے کیا چیزیں تم چھپاؤ گے. انی اذا لمن الظالمین، اور بے شک میں اگر تو میں نے تمہارے کہنے پر ان درویشوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا، دور کر دیا، تو اس صورت تو بے شک میں عدل نہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قالو یا نو، تو قوم نے جواب دیا کہ اے نو علیہ السلام، قد جادلتنا، تم نے تو حد ہی کر دی جھگڑنے میں، یعنی یہ ہے کہ تم تو ہم سے جھگڑنے پر ہی تلے بیٹھے ہو. اکثر تھا جدالنا، اور تم نے تو حد ہی کر دی جھگڑنے میں، یعنی تم نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا اور جھگڑنے میں حد ہی کر دی. فاتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، بس تو لے آئے نو عذاب، جو بھی تو وعدہ وعید کرتا ہے کہ یہ نافرمانی پر یہ آئے گا، یہ عذاب آئے گا، تو لے آؤ عذاب ہم پر. ان کنت من الصادقین، اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. تو اس پر بھی جواب ہے کہ جو کہ دیا نو علیہ السلام نے، قال انما یاتیکم بہ اللہ انشاء. نو علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ وہ عذاب اللہ لائے گا تم پر اگر وہ چاہے گا تو، اس میں بھی میرا کوئی عمل دخل نہیں. یعنی تم میری دعوت کو تو سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، یعنی تم اپنے عمل کی اصلاح کرو. اللہ نے جو یہ وحی کا نزول کیا ہے مجھ پر، مجھے جو ہدایت سے سرفراز کیا ہے، میں تمہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، بس اسے قبول کرو اور عمل کرو، یہ میرا دعویٰ ہے اور یعنی یہ تعلیمات ہیں. تم سمجھے بیٹھے ہو کہ مجھ پر جو ہے وہ کوئی یعنی خزانے اترنے والے ہیں، کوئی میں فرشتہ ہوں، نہیں. اور یہ ہے کہ میں عذاب دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتا، وہ عذاب اللہ دے گا اگر وہ چاہے گا. وما انتم بموجزین، اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہو. اللہ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ وہ سپریم پاور آف دا ارتھ، آ سپر پاور امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ بنے بیٹھے ہیں اور ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، کب تک کریں گے؟ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر تھوڑے. اللہ کی یعنی لاٹھی جب چلے گی تو پھر بڑی بڑی قومیں، یہ قوم لوط کہاں ہیں آج انسانی تاریخ میں؟ قوم عاد کدھر گئے؟ قوم لوط کہاں گئے؟ سب برباد ہو گئے، یہ بھی نہیں بچیں گے. یہ تو امتحان ہے کہ جو کہ ابھی لیا جا رہا ہے دیگر قوموں کا، ہمارا بھی امتحان چل رہا ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کرتے کہ نہیں. لیکن یہ بھی نہیں تو نابود ہوں گے. اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسرائیل اور امریکہ کے غرور کو جو ہے وہ توڑے گا، اور یہ آنکھیں ہیں کہ جو کہ دیکھیں. لہذا بڑے بڑے لوگ آ گئے، نمرود بھی گیا، فرعون بھی گیا، ابو جہل جو اس امت کا فرعون، اللہ کے رسول نے اسے قرار دیا، کدھر گیا وہ؟ جہنم واصل ہو گیا سن 2 ہجری میں بدر کے موقع پر، کیسا جو ہے وہ تم تراک اور غرور کی کیفیت اس کی تھی. لہذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور میری جو نصیحت ہے، میری جو خیر خواہی تمہارے ساتھ ہے جو میں کر رہا ہوں تمہارے لیے، وہ نفع نہ دے گی اس وقت. ان اردت ان انصح لكم، جبکہ میں جتنا چاہوں کہ میں تمہارے لیے کوئی خیر خواہی کروں. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، ہوں یغویکم، فرمایا جا رہا ہے جبکہ اللہ تعالی نے یہ فیصلہ تمہارے لیے اگر کر دیا، یا اللہ کی چاہت یہ تمہارے لیے ہو گئی کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، تو پھر کون ہے کہ جو کہ پھر ایسے گمراہ لوگوں کو ہدایت دے گا؟ چاہے میں جتنا تمہارے لیے خیر خواہی اور نصیحت کا معاملہ کروں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر فیصلہ ہو گیا تمہاری گمراہی کی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے کہ وہ تمہیں گمراہ کر دے، تو پھر کون ہے کہ جو کہ تمہیں ہدایت دینے والا ہوگا؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ذہن میں یہ شیطان ڈال سکتا ہے نا کہ بھئی اللہ نے گمراہ کر دیا تو بندے کا کیا قصور ہے. تو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دے دیا، سورہ صف میں ہم پڑھ لیں گے کہ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب انسان بندے خود ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، حق کے راستے کو جھٹلا کر باطل کے راستے پر اور شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جو ہے وہ ٹیڑھا کر دیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ یہ گمراہی ان پر مسلط ہے کہ جو کہ کر دی جاتی. تو اللہ ہی نے اگر تم پر گمراہی ثابت کر دی ہے تو پھر میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے. ہوا ربکم، اور وہ تمہارا رب ہے، وہ تو تمہارا ہمیشہ بھلا چاہے گا، لیکن تمہاری ضد اور ہٹ درمی ہے کہ جو تم اپنے پاؤں پہ کلاڑی خود مار رہے. وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. تمہارا کلائمیکس جو ہے وہ آخرت ہے، آخرت میں تمہارا چٹھا بٹھا کھول کے واضح کر دیا جائے گا، نتائج تمہارے سامنے آ جائے. اس دنیا میں تم بڑے چودھری بن کے بیٹھے ہوئے ہو، ذرا سا مال آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے عزت کے دے کے تمہیں کچھ آزمایا تو تم خدا بن کے بیٹھ گئے. کب تک جی لو گے؟ کب تک یہ فائدہ اٹھا لو گے؟ فرمایا جا رہا ہے اللہ ہی کی طرف تم لوٹائے جاؤ. ام یقولون افترا، اب یہ نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ تو چل رہا ہے، اگلی رکوع میں بھی انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے، لیکن ذرا خطاب کا رخ ہے کہ جو کہ پھیرا جا رہا ہے عرب کی سرزمین پہ، جو مارکا حق و باطل کا چھڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائی حق بن کر جو ہے وہ وہاں پر کھڑے ہیں اور اہل ایمان ان کے ساتھ ہیں. اب ذرا رخ ہے کہ جو کہ خطاب کا اہل ایمان کی طرف وہ کیا جا رہا ہے. ام یقولون افترا، کیا یہ قریش مکہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ لیا ہے محمد نے اس قرآن کو، خود گھڑ کے لے آئے؟ معاذ اللہ سما معاذ اللہ. قل، اے نبی آپ ان سے فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں افترائی تو، دیکھو اگر میں نے اس قرآن کو خود سے گھڑا ہے، بالفرض بالفرض بقول تمہارے اگر میں نے اس قرآن کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، خود گھڑ لیا ہے، فعلیہ اجرامی، تو مجھ پر ہی ہوگا میرا گناہ. یہ جو جرم اگر میں کر رہا ہوں بالفرض بقول تمہارے، تو اس کا وبال کس پر جائے گا؟ تم پہ تو ہی جائے گا نا، تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا روز قیامت، مجھ سے پوچھا جائے گا، یہ وبال مجھ پر ہوگا اس گناہ کا. وانا بری مما تجرمون، اور میں بری ہوں اس سے کہ جو تم گناہ کرتے ہو، تم جرائم کرتے ہو، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا روز قیامت تمہارے اعمال کے متعلق، میرا کام پہنچا دینا ہے منوانا نہیں. لہٰذا تم اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہوں گے، نہ میرے اعمال کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال. دوبارہ یہ ہے کہ یہ ہے اصل میں وہ رکوع کی جس میں نوح علیہ السلام کے واقعے کے ذریعے سے خاص طور پر عرب کی سرزمین پر حق و باطل کا جو مارکا چڑھا اس کے لیے قیمتی ہدایات، اور یہ ہے کہ پوری انسانیت کے لیے اس میں ہدایات آئینے کے طور پر جو وہ موجود ہیں. انشاءاللہ آگے نوح علیہ السلام اور قوم کے حوالے سے جو مزید کشمکش کا بیان، اور پھر عذاب طوفان کی صورت میں جو عذاب آیا قوم نوح پر، اس کا بیان اگلی رکوع میں آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے، اور ان آیات کے ذریعے سے ہماری بھی زندگیوں کو جو ہے وہ سنوار دے اور درست کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.